بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں بھی اسی آیت سے متعلق میں نے عرض کیا تھا جس میں خون ناحق کے سلسلے میں اللہ تعالی نے سختی سے تنبیہ فرمائی تھی. البتہ اگر قانون شریعت کے مطابق کسی کو قتل کیا جائے تو اس کی اجازت دی تھی. میں نے بتا دیا تھا کہ شرعی اعتبار سے صرف تین چیزیں اور تین جرائم ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر قتل دیا جاتا ہے، اور یہ قتل کرنا جائز نہیں بلکہ لازم اور ضروری ہے، اختیاری نہیں ہے، لازم اور ضروری ہے. چنانچہ ان میں سے ایک، شاید گزشتہ مجلس میں نے بیان کیا تھا یا نہیں، وہ جرم کے جس کی بنا پر قتل کیا جانا ضروری ہے، پہلا تو یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو گیا ہو اور کافر بن گیا، اسلام سے وہ علیحدہ ہو گیا ہو، جس کو ہم مرتد کہتے ہیں، تو اس کی سزا قتل ہے اور قتل کرنا اس کو لازم ہے، اس کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ رسول کا باغی ہے، اور جس ملک میں اللہ اور رسول کی حکومت ہو تو وہ اس کا بھی باغی ہے، اور باغی کی سزا قتل ہے. یہ سزا صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جو دین گزرے ہیں ان کے اندر بھی. تو مرتد کی سزا قتل ہے، اس میں کوئی روح رعایت نہیں. البتہ اتنی رعایت دی گئی ہے کہ اسے تین دن تک مہلت دی جائے، قید کر دیا جائے، مہلت دی جائے کہ بھئی واپس آ جائے، اسلام میں نہیں آئے گا تو قتل کر دیں گے. اگر کوئی اس کو شبہ پیش آیا تو اس شبہ کو دور کیا جائے. اس کے باوجود اگر وہ نہیں آتا ہے اسلام میں واپس تو ظاہر ہے کہ قتل کا مستحق ہوگا. تو مرتد کی سزا تو قتل ہے اور یہ لازم ہے. دوسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی تھی وہ جرم ہے کہ کوئی شادی شدہ شخص بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، لیکن وہ قتل تلوار سے نہیں ہے، بندوق کی گولی سے نہیں ہے، پھانسی سے نہیں ہے، بلکہ وہ قتل ہے پتھراؤ کر کے اس کو جان سے مار دینا. اس طرح پتھراؤ کرنا بھی ضروری ہے، جسے سنسار کرنا کہتے ہیں، اور اس کو جان سے مار دینا بھی ضروری ہے. سنسار اس طرح کیا جائے کہ وہ زندہ رہے تو یہ سزا نہیں ہوگی، بلکہ سنسار اس طرح کیا جائے گا کہ وہ بالکل جان دے دے اور جان سے نکل جائے، ختم ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایسے واقعات پیش آئے. چونکہ اس وقت قانون شریعت نازل ہو رہا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات ظاہر کرا دیے آپ کی حیات مبارک میں کہ تاکہ امت کو اس کا علم ہو جائے اور وہ اسی پر عمل کرے. حضرات صحابہ کرام میں سے ایک مرد اور ایک عورت اسی جرم میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ وہ بڑے پاک نفوس کے لوگ تھے، بڑے پاک دل لوگ تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو حکم ظاہر کرانا تھا اور امت کے سامنے اس حکم کا اعلان کرانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اندر ملبس کر دیا اور مبتلا کر دیا. وہ صحابی, ان کا نام تھا ماعز, جب ان سے اس جرم کا ارتکاب ہوا تو بے چین ہو گئے, ایسے بے چین ہوئے, ایسے بے چین ہوئے کہ انہیں قرار نہ آیا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے, آ کر برملا اپنے جرم کا اعتراف کیا آپ کے سامنے اور درخواست کی کہ آپ مجھے اس جرم سے اور اس گناہ سے پاک و صاف کر دیجیے, یعنی جو بھی سزا ہو وہ جاری کر دیجیے. آپ نے یہ بات سن کر اپنا منہ پھیر لیا تو وہ دوسری طرف آ گئے, دہانی طرف, اور وہاں بھی یہی بات کہی. آپ نے سن کر پھر بائیں طرف منہ پھیر لیا, نظر انداز کیا, وہ اس طرف آ گئے. چار مرتبہ اسی طریقے سے ہوا. تو پھر آپ نے پوچھا کہ تم اس وقت میں ہو تو حواس تمہارے صحیح تھے نہیں تھے, اور کیا کیا صورت پہ تحقیق کی, اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کو سنگسار کر دو. یہ آپ نے سزا جاری کی, چنانچہ ان کو مدینے کے باہر لے جایا گیا. وہ تو اتنے بے چین تھے اس سزا کو جاری کرانے کے لیے کہ بار بار آپ سے درخواست کر رہے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام نے درمیان میں رکھا اور چاروں طرف سے سنگساری شروع کر دی, پتھراؤ شروع کر دیا. وہ تھوڑا سا بھاگے پتھراؤ سے بچنے کے لیے, کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تکلیف سے بات بھاگتا ہے, لیکن صحابہ کرام نے چھوڑا نہیں, اس نے تو جان سے مار دیا پتھراؤ کر کر. یہ واقعہ مرد کا پیش آیا. دوسرا واقعہ ایک عورت کا پیش آیا, اس کو بھی میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت کی سزا بھی یہی ہے, بدکار عورت کی سزا بھی یہی ہے, لیکن اس کے ثابت ہونے کے لیے بڑے مراحل ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, اور وہ قانون کی ہے. یہ صحابیہ آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنے اس جرم کا اقرار کیا, اور یہی درخواست کہ مجھے اس گناہ سے پاک و صاف کر دی, یعنی جو سزا اللہ تعالیٰ نازل فرمائے میرے سلسلے میں اسے نافذ کر دیجیے. چار مرتبہ انہوں نے بھی اقرار کیا اور آپ نے پھر تحقیق حال کی. آپ نے دریافت کیا کہ تمہارے پیٹ میں حمل تو نہیں ہے, پڑھنے کا ہے. فرمایا کہ ابھی جاؤ, جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. وہ چلی گئی. دیکھیے کس قدر سچی تھیں اور پکی تھیں بچے کی پیدائش کے بعد. پھر آ گئے کہ آپ نے مجھے اس وقت تک کی مہلت دی تھی, میں فارغ ہو گئی. آپ نے پوچھا کوئی بچے کی تربیت کا اور اس کے کھلانے پلانے اور دودھ پلانے کا انتظام ہے؟ عرض کیا کہ نہیں. فرمایا جاؤ بچے کی تھوڑی تربیت کرو, جب دودھ چھوٹ گیا ہوگا غالباً اس وقت وہ پھر آ گئے, اور پھر یہی مطالبہ ہے کہ مجھے اس گناہ سے پاک و صاف کر دیں. پھر آپ نے اس بچے کو کسی صحابی کے حوالے کیا کہ تم اس کو لے لو, اس کی تربیت کرو, پرورش کرو, نگرانی کرو, کیونکہ اس کا باپ تو کھانے, یعنی صحیح باپ تو کھانے وہ اس. اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اب اس عورت کو سنگسار کرو. عورت کو بھی یہی سزا دی جا رہی ہے, سنسار کرو اس عورت کو. چنانچہ چونکہ وہ عورت تھیں, خاتون تھیں, اور संसार करने की सूरत में भागने का अंदेशा था, भागने की हालत में फिर अंदेशा था इस बात का कि कहीं उनके आजाए मस्कूरा न खुल जाए, कोई अंदरूनी आजा न खुल जाए, कपड़े न उतर जाए उड़ जाए। इसलिए आपने फरमाया कि गढ़ा खोदो और उसमें इनको बिठा दो। गढ़े में बिठा दिया गया, चारों तरफ से पत्थर पड़े हत्ता के जान दे। बाद में बाद लोगों ने कुछ एतराज किया, आपको पता चला तो आपने खुतबा दिया और मस्जिद नबवी में ऐलान फरमाया कि खुदा की कसम इस औरत ने इतनी अजीम तौबा की है कि अगर पूरे अहले मदीना पर तकसीम कर दी जाए तो सबकी मगफिरत हो जाएगी, इतनी अजीम तौबा। ये तो खैर मैंने पूरा किस्सा अर्ज कर दिया, मकसूद तो मेरा यह था कि इसकी सजा भी यही, इसमें कोई रू रियायत नहीं, किसी की सिफारिश नहीं। और साबित हो जाने के बाद जब हाकिम के पास ये साबित हो जाए फिर इसको नाफिस करना जरूरी होता है। साबित होने से पहले पहले तो कुछ रियायतें मिलती हैं, लेकिन हाकिम के पास जब साबित हो जाए तो फिर इसको नाफिस करना जरूरी होता है। ये दूसरी चीज थी जो शरण जिसमें शरण कत्ल किया जाता है। और तीसरी चीज यही थी कि अगर किसी को नाहक कत्ल कर दिया तो उसकी सजा यह है कि इसको भी कत्ल किया जाए, जिसका बयान आगे आ रहा है इसी आयत में कि उसका तरीका क्या होगा। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि संसार किया गया है उस मुजरिम को जो शादीशुदा होने के बाद इर्तिकाब करे इस जुर्म अजीम का। इससे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में और उसके दरबार में ये बदतरीन किस्म का जुर्म है। अगर कोई गैर शादीशुदा ये जुर्म इस जुर्म का इर्तिकाब करता है तो कुरान करीम ने बयान कर दिया कि उन दोनों को 100-100 कोड़े मारो, और वो कोड़े ये नहीं होते जैसे मकतब में कारी साहब के पास छोटी सी डंडी होती, वो नहीं होते, वो तो खाल उधेड़ देते हैं कमर की, वो कोड़े होते हैं। बाज औकात तो वो मुजरिम बर्दाश्त भी नहीं करता। 100-100 कोड़े मारो दोनों को, मर्द को भी औरत को, और अगर शादीशुदा हैं तो उनके साथ ही मामला करो। इसलिए कि इस्लाम का मकसूद और अल्लाह ताला का मकसूद इस्लामी मुआशरे और मुसलमानों के मुआशरे को पाकीज़ा रखना है। ये पाकीज़गी इसके बगैर नहीं आ सकती। जब तक ऐसे मुजरिमों को इबरतनाक सजा न दी जाए उस वक्त तक मुआशरे में पाकीज़गी नहीं आ सकती। इसलिए ये सख्त सजा उसके अंदर जारी की है। ऐसे ही चोरी की सजा आप जानते हैं कि हाथ काट दो, चोरी उड़ जाएगी मुआशरे से, खत्म हो जाएगी मुल्क से अगर इस पर अमल हो जाए, बाकी नहीं रहे। डाका जनी की सजा कुरान ने मुकर्रर फरमाई कि दाहिना हाथ और बायां पांव काट दो, डाकुओं की सजा है। दो चार पर भी यह सजा नाफिज होगी, डाका जनी बंद हो जाएगी। ये मलहून एतराज करते हैं कि बड़ी सख्त सजाएं हैं इस्लाम में। अरे तुम मुआशरे का एहतराम करते नहीं, तुम कौम का एहतराम नहीं करते, कौम की जान का एहतराम नहीं करते, उनके मालों का एहतराम नहीं करते, उनकी इज्जत और आबरू का एहतराम नहीं करते, और ये कहते हो कि इतनी सख्त सजा। जब तक इतनी सख्त सजा ना हो जुर्म खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे बदतरीन जुर्मों की सजा इस्लाम ने सख्त मुकर्रर की। खून नाहक آپ بتائیے کہ بدترین جرم نہیں ہے؟ اسلامی سزا اگر جاری ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں یہ جرم ختم ہو جائے گا. اور اگر اسلامی سزا جاری نہ ہوئی تو مسلسل بڑھتا رہے گا, اس میں اضافہ ہوتا رہے گا, حتیٰ کہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے گا. ذرا غور کیجیے آپ اور سوچیے کہ معاشرے کی پاکیزگی, معاشرے کی حفاظت, مال کی حفاظت, جان کی حفاظت, عزت و آبرو کی حفاظت اسلام نے کی ہے یا یہ ملعون کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کا حال دیکھ لیجیے. دوسروں کو ہم نہیں کہتے, حدود یہاں پر قانوناً جاری ہیں اور حدود یہی ہیں کہ چوری میں یہ کر دو اور بدکاری میں یہ کر دو, ڈاکہ زنی میں یہ حدود ہی ہیں. حدود کا قانون یہاں پر جاری ہے لیکن آج تک کسی کے اوپر حد جاری نہیں. قصاص کا قانون یہاں پر جاری یعنی منظور شدہ ہے لیکن آج تک قصاص پر عمل نہیں ہوا. چنانچہ یہ خون ناحق مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر ایک دو قاتلوں کو پکڑ کر قصاص کے حوالے کر دیا جائے, جس کی تفصیل ابھی آنے والی ہے, اور اس میں کسی کی سفارش بھی نہ چلے کیونکہ حدود کے معاملے میں سفارش حرام ہے, سفارش بالکل نہیں چلتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک موقع پر فرمایا کہ ایک عورت سے جو بڑی شریف تھی اور اچھے اعلیٰ خاندان کی تھی, قریش کی تھی, اس سے چوری سرزد ہو گئی اور یہ جرم ثابت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ جرم ثابت ہو گیا. آپ نے حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو, یعنی دانا ہاتھ. اس کے قبیلے والے جو بڑے اثر و رسوخ رکھتے تھے وہ پریشان ہوئے کہ ہماری اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ایک تو یہ کہ ہاتھ سے معذور ہو جائے گی, دوسرے یہ کہ بدنام رہے گی, جہاں بھی جائے گی دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ چور ہے, ہاتھ کٹا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے چور آ گیا, لہذا اپنے سامان کی مال کی حفاظت کریں گے. چنانچہ انہوں نے ایک صحابی کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے, اسامہ ابن زید, ان سے کہا کہ تم جا کر سفارش کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو معاف فرما دیں. وہ بیچارے ناسمجھ تھے, نو عمر تھے, تقریباً 15-16 سال کی عمر ہوگی اس وقت, انہوں نے جا کے سفارش کر دی. حدیث شریف میں ہے کہ اس سفارش کو سن کر آپ غصب نہ ہوئے, آپ کا چہرہ انور لال ہو گیا غصے کے مارے, اور آپ اس بات کو سن کر مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر ان کے سامنے کہا کہ دیکھو تم سے پہلی امتیں اور تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی دنیا میں کہ جب ان میں کوئی مجرم کو جب ان میں کوئی بڑا آدمی اثر و رسوخ والا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے, اور جب کوئی ادنا درجے کا آدمی ظلم کرتا تو اس کے اوپر سزا جاری کر دیتے. خدا کی قسم, آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم یہ تو اس عورت کا معاملہ ہے, اگر محمد کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ وہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. بتائیے سفارش نہیں چلتی, اس میں رشوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اسلامی نظام جو ہے حضرت کے قوانین کا یہ پورا نظام ہے, ایک چیز اس میں سے لے لی جائے باقی کو چھوڑ دیا جائے کبھی کامیاب نہ ہو. اس پورے نظام کو لیجیے, دیکھیے کتنی جلدی معاشرہ پاک ہوتا ہے. آپ یہی خون ناحق کا معاملہ ہے کہ خون ناحق روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پورا ملک گیر جرم ہو گیا ہے. جس کا دل چاہتا ہے کسی مسلمان بھائی کے گولی مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, خود پتہ نہیں کیوں قتل کر رہا. یہ ملک گیر جرم ہو گیا اور تمام معاشرے میں پھیل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ شرعی سزا جاری نہیں ہوئی, اس میں قصاص والی سزا جاری نہیں. اگر وہ جاری ہو جائے تو چند دن میں تمام یہ ختم ہو جائیں گے, فسادات, ہنگامے سب ختم, بشرطے کہ صحیح طریقے سے جاری. یہاں تو یہ ہے کہ چوری کرو, گاڑی لے جاؤ کسی کی چھین کر, کسی وزیر کی پناہ میں چلے جاؤ, کوئی کچھ کہنے سننے والے, ڈاکہ زنی کرو, لوگوں کو مار دو, مسلمانوں کی جان و مال کو برباد کر دو اور کسی بڑے آدمی کی پناہ میں چلے جاؤ, کوئی کہنے سننے والا نہیں, تو پھر کیسے جرم ختم ہو؟ جرائم کے ختم کرنے کا قانون صرف کاغذی ہے, عملی نہیں. انہوں نے جو کچھ بنا رکھا اس پر بھی عمل نہیں ہوتا, صرف کاغذی قانون. جرائم ختم نہیں ہوں گے. تو خیر میں خون ناحق کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا, آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجیے, مگر اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجیے, وہ یہ ہے کہ حدود جاری کرنے کا اختیار اور سزائیں جاری کرنے کا اختیار ہر شخص کو نہیں, بلکہ یہ صرف حکومت کو, یعنی عدالت کو. میں اگر چاہوں کہ کسی پر یہ سزا جاری کر دوں, میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ چوری کر رہا ہے اور پکڑ لیا, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس پر سزا جاری کروں, آپ کے اختیار میں نہیں, بلکہ مقدمہ عدالت میں لے کے جائیں گے, عدالت سزا جاری کرے. اسی طریقے سے یہ سنگسار کرنے کی سزا جو میں نے بتائی, یہ بھی عدالت کے حکم پر ہو, کرے گی تو پبلک لیکن عدالت کے حکم پر عمل کرے گی. ماؤ چما اور ہر کس و ناکر اس پر عمل نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے یہ سزا جو ہے خون ناحق کی, یہ بھی ہر ایک اس سزا کو جاری نہیں کرے گا. قرآن کریم جو فرما رہا ہے اب اسے دیکھیے, وَمَنْ قُتِلَ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, اگر کسی کا کوئی وارث مقتول ہو گیا, یعنی خون ناحق اس کا ہو گیا, اب کیا ہوگا؟ فرمایا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے اور اس کے قبضے میں دیا ہے. اس کو مقتول کا جو ولی ہے اس کو حق ہے اس بات کا وہ قصاص کا مطالبہ کر دے جا کر عدالت میں, اسے حق, ہر کسی کو نہیں ہے. جو ولی ہے اس کا, اور ولی جو ہوتے ہیں وہ ایک لمبی اور طویل فہرست ہے, میں ان میں سے دو تیر بتائے دیتا ہوں. شرعی اعتبار سے جو ولی ہے, ولی ہوتا ہے بیٹا, ولی ہوتا ہے باپ, ولی ہوتا ہے بھائی, ولی ہوتا ہے چچا, ولی ہوتا ہے چچا زاد بھائی وغیرہ, یہ دور تک چلے جاتے ہیں, یہ ہے شرعی اعتبار سے ولی. مامو ولی نہیں ہے, خالہ اور خالو ولی نہیں ہے, پھوپا اور پھوپھی ولی نہیں ہے, ولی ہے, یہ وارث ہے, یہ اس کے ولی ہیں. تو جو ان میں سب سے زیادہ قریبی ولی ہوگا, مثلا بیٹا ہے اس کا, وہ سب سے زیادہ قریبی ولی ہے, اسے اختیار ہوگا کہ وہ قصاص لے اور عدالت میں جائے اور جا کر یہ حکم نافذ کرے. ہر ایک کو اختیار نہیں, بھائی کو اختیار نہیں جبکہ اس سے بڑا ولی موجود ہو, کسی اور دوسرے رشتے دار کو اختیار نہیں. یعنی آج کل جو یہ ہوتا ہے ان علاقوں میں کہ جہاں پر قتل کے کیس زیادہ ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ملک کے بالائی علاقے, اوپر والے علاقے,
کہ قبیلے کا کوئی بھی آدمی اس کو قتل کر دیتا ہے باقی حالانکہ رشتہ داری بھی کوئی نسب بھی اس کے ساتھ ثابت نہیں مگر قبیلہ ہے باہر قبیلے کا آدمی قتل کر دیتا ہے قاتل کو یہ بالکل حرام ہے اور اب یہ قاتل جو ہے جس قبیلے کے آدمی نے قتل کیا ہے اب یہ ظالم بن گیا اور یہ قاتل بن گیا وہ مظلوم ہو گیا اور مقتول ہو گیا اسی طریقے سے ہمارے ہی اس ملک کے اندر بعض علاقوں میں یہ رسم جاری ہے کہ اگر ہمارے قبیلے کے سردار کو کسی نے قتل کر دیا ناحق تو ہم اس کے عوض میں اس قبیلے کے اس قاتل قبیلے کے کم سے کم پانچ آدمی قتل کریں گے یہ بھی حق نہیں کسی کا جرم دوسرے تک نہیں پہنچتا مجرم نے جو جرم کیا ہے بس اسی تک رہے گا باپ کا جرم بیٹے تک نہیں پہنچتا اور بیٹے کا جرم باپ تک نہیں پہنچتا فرض کیجئے کہ اگر کسی کے بیٹے نے قتل کر دیا تو باپ اس کی سزا کا مستحق نہیں یا اس کے برعکس ہو تو وہ مستحق نہیں سزا کا جو مجرم ہے جرم اسی تک رہے گا آگے نہیں جائے گا تو فرمایا کہ ہم نے اس کا اختیار دیا ہے مقتول کے ولی کو وہ اختیار کیا دیا ہے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ہے وہ دیا ہے قصاص کا اختیار سورہ بقرہ کے اندر قصاص کی آیتیں موجود ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى ان آیتوں میں قصاص کے ہی احکام ہیں تو وہ قصاص کا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ ولی چاہے تو اس قاتل کو اپنے اس مقتول کے عوض میں قتل کر دے لیکن میں بتا چکا ہوں کہ حکومت اور عدالت کی اجازت کے بغیر قتل نہیں کرے گا یعنی یہ عدالت یا حکومت اختیار دے گی اس مقتول کے ولی کو کہ بھئی تجھے اختیار ہے کہ اگر تو چاہے تو قتل کر دے اس قاتل کو اس کے قصاص یہ اختیار ولی کو دیا لیکن اگر کوئی لاوارث ہے اس کا کوئی ولی موجود ہی نہیں ہے تو اس صورت میں قرآن کریم نے اختیار دیا ہے حکومت وقت کو یعنی اسلامی مملکت کے سربراہ اس کو اختیار دیا ہر کس و ناکس کو اختیار نہیں دیا اختیار بس ان دونوں کو ہے ایک تو نسبی اور حقیقی ولی کو اور اس کی غیر موجودگی کی صورت میں لاوارث اگر کوئی قتل کر دیا گیا ہے تو اس صورت میں اسلامی مملکت کے سربراہ کو وہ اس کا ولی ہے اس سے دیکھیے کتنا عجیب فائدہ ہے جب مقتول کا ولی اس کے قبضے میں آ جائے گا قاتل اور اسے اختیار دے دیا ہے شریعت نے کہ چاہے تو قصاص لے لے اور چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو خوب بہا لے لے تین اختیار دیے لیکن یہ ولی کرے گا کام دوسرا نہیں اگر چاہے تو قصاص لے لے اور قصاص لینے کا طریقہ آگے آ رہا ہے اور اگر وہ چاہے تو معاف کر دے یہ سورہ بقرہ میں موجود ہے فمن وفی لہ من اخیہ شیئن فاتباع بالمعروف اور اگر وہ چاہے تو اس کا خون بہا لے لے دیت لے لے یا اور کوئی مال کم و بیش لے لے یہ اختیار اس کو ہے جب ولی کے سامنے ولی کو یہ اختیار مل گیا تو اب اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا اب یہ قتل جو ہے یہ دور تک نہیں جائے گا دل ٹھنڈا ہو مار دے گا تو دل ٹھنڈا ہے معاف کر دے گا تو دل ٹھنڈا ہے اور کچھ مال لے لے گا تو دل ٹھنڈا ہے حکومت نے کوئی دخل نہیں دیا اس میں لیکن ان ملعونوں کے قانون میں مقتول کی وارث حکومت ہوتی ہے رشتہ دار نہیں, حکومت وقت, یعنی پولیس کیس, کسی رشتہ دار کا اس کے اندر دخل نہیں اس کا. اور پھر جب یہ کیس آ جاتا ہے ان مظالم عدالتوں میں تو دس دس سال بیس بیس سال تک چلتا ہے, فیصلہ نہیں ہو پاتا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جس کا بھائی مارا گیا ہے, جس کا بیٹا مارا گیا ہے, وہ تو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اتنا انتظار کرے, اس لیے اب وہ انتقام لینے کی فکر کرتا ہے, وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے. لہذا وہ اس مقتول کو, اس قاتل کو یا تو خود قتل کر دے گا, اگر وہ ہاتھ نہیں لگا تو اسے کسی رشتہ دار کو قتل کرے گا, اگر وہ ہاتھ نہیں لگا تو اسے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کرے گا. اپنے دل کی ٹھنڈک اور اپنی تشنگی بجھائے گا. خون بڑا تشنا ہوتا ہے, بڑا پیاسا ہوتا ہے, لینے والے کا بھی دینے والے کا بھی بڑا پیاسا ہوتا ہے. جب تک اس کو صحیح طریقے سے غذا مہیا نہ ہو تو اس کی پیاس بجھتی نہیں. خون ناحق ایسی چیز, ایسا ہی معاملہ یہاں پر. پولیس نے رشوت کھائی اور ہزاروں رشوت, لاکھوں روپے کی رشوت کھائی, ادھر سے بھی کھائی ادھر سے بھی کھائی, معاملے کو دبا دیا اور ختم کر دی. بتائیے ولی کیسے اس کو برداشت کر لے. ظلم یہاں سے پھیلا, خون ریزی یہاں سے چلی. اگر یہ سیدھا سادہ قانون جو انسان کی فطرت اور نفسیات کے عین مطابق ہے نافذ کر دیا جاتا, قتل و غارت گری بند ہو جاتی. اس طرح نہ پھیلتی جس طرح آج پھیلی ہوئی. ہم تو بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے شہروں میں محفوظ بھی, لیکن جہاں پر حکومت کا قبضہ اور دسترس نہیں ہے وہ قبائلی علاقے, ذرا وہاں جا کر حال دیکھیے کیا ہے. وہاں تو ایک ایک قتل کے عوض میں قبیلے کے قبیلے فنا ہو جاتے ہیں, قتل کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح فطرت کے مطابق جو اس کے قانون ہے وہ نافذ نہیں. تو قرآن کریم نے اختیار دیا ہے قصاص لینے کا ولی مقتول کو, اور اسے تین باتوں میں اختیار دیا. چاہے تو وہ اسے قصاص لینے یعنی قتل کر دے اس کو, کس طرح قتل کرے وہ اگلے جملے میں آ رہا ہے, اور اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے, فی سبیل للہ فی اللہ معاف کر دے. بڑے اجر و ثواب کی بات ہے, حدیثوں میں آیا اور قرآن کریم میں بھی, فمن وفی لہ من اخیہ شیء, اور اگر چاہے تو کچھ مال لے کر سلو کر لے یا قوبہ لے لے. یہ قرآن کریم نے اس کو اختیار کیا. جب تک اس قانون پر عمل ہوتا رہا اس امت میں خونریزی اور قتل و غارت گری نہیں آئی, اور جب اس قانون کو چھوڑ دیا گیا دوسرا قانون لایا گیا اس کے برخلاف, بس قتل و غارت گری عام ہو گئی. بنیادیں یہ ہیں حضرت, ملک کے اندر ابتری کی اور فساد اور ہنگاموں, ان بنیادوں کی طرف کوئی نظر نہیں کرتا, اور خرچ اتنا کرتے ہیں اہل حکومت امن و امان قائم کرنے کے لیے کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا جو ہر رات اس سے واقف ہوں اور خوب جانتے ہیں. کروڑوں روپیہ اس کے اوپر, اربوں روپیہ اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. مجھے تو بس ایک بات یاد ہے اس زمانے کی کہ جب ہمارا ایک بازو توڑ دیا گیا تھا اور ہمارے ملک کا ایک حصہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے توڑ کے الگ کر دیا تھا. اس زمانے کی بات مجھے ایک یاد ہے, پڑھا تھا کسی رسالے میں یا کسی اخبار میں, وہ ذہن میں محفوظ رہ گیا کہ اس عظیم حادثے سے پہلے جب دونوں بازو ایک تھے اور دونوں ملکوں پر ہماری حکومت, سب کی حکومت تھی, پولیس کے اوپر اور امن و امان کے اوپر 14 لاکھ روپیہ سالانہ کا بجٹ تھا, 14 لاکھ, اور اس بازو کو توڑتے ہی جو پہلا بجٹ آیا ہمارے ملک میں اس میں پولیس پر اور امن و امان پر 14 کروڑ کا بجٹ تھا. 14 کروڑ, کہاں 14 لاکھ اور کہاں 14 کروڑ. یہ اس زمانے کی بات یاد ہے, بہت ممکن ہے کچھ غلطی ہو گئی ہو, لیکن بہرحال صورتحال یہی. جیسے جیسے ہم اس کے اندر اپنی رقمیں اور قومی خزانہ خرچ کر رہے ہیں, اتنا ہی اور زیادہ فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے بنیاد غلط ہے. بنیاد یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ایک جملہ اور رہ گیا ہے, اس پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا, کیونکہ وہ بھی بڑا اہم ہے. اب تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ملک میں اللہ تعالی قرآن کریم کی حکمرانی نافذ فرمائے, اور اسلامی قانون کو اللہ تعالی ہمارے اس ملک کے اندر عظمت اور حکومت عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ان تمام پریشانیوں سے, بد امنی سے, چوری سے, ڈاکے سے, اغوا سے, قتل و غارت گری سے, اور دوسرے جرائم سے, اور دوسرے مجرموں سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں امن و امان کے ساتھ, عزت کے ساتھ, عافیت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بدنام لوگوں سے محفوظ رکھیں, اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی خدمت میں لے جائیں اور ان کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں دنیا میں بھی رکھیں اور آخرت میں بھی رکھیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.